بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج یہ جمعرات ہے، تیر کی 31، جولائی کی 22 اور ذوالحجہ کی 11 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا پروگرام منارہ نور۔ اس پروگرام کے بعد ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں کل ایس او پیز کی پابندی کے ساتھ عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی، نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی اور ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے مختلف اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو مبارکباد پیش کی۔ امریکی فوج نے افغانستان میں 20 سالہ موجودگی کے دوران اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، اور فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے جنوب اور مغربی کنارے میں اپنے توسیع پسندانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں کل ایس او پیز کی پابندی کے ساتھ عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ایران کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ عید قربان منائی گئی، اور حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ نمازیوں نے عید قربان کو اشار و خلوص کی علامت اور خواہشات نفس کا امتحان قرار دیا، اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے خاتمے نیز امن و امان کی دعا کی۔ رپورٹوں کے مطابق کل ہندوستان اور پاکستان میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس موقع پر مسلمانوں نے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز عید قربان ادا کی، اور بارگاہ الہی میں جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی، نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی اور ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے مختلف اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو مبارکباد پیش کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کے نام الگ الگ پیغامات میں ان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے اس بابرکت عید کو محبوب کی راہ میں دنیاوی خواہشات اور تعلقات کو ترک کرنے اور رب العزت کے سامنے تسلیم میں محض ہونے کا موقع قرار دیا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اس امید کا اظہار کیا کہ دنیا کے تمام مسلمان اس پیاری عید کی برکت سے اپنے آپ کو جسمانی خواہشوں کی غلامی سے آزاد کر کے خدا کی خاطر اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اپنے مسلمان بھائیوں سمیت دیگر انسانوں کی مدد کرنے سے قرب الہی اور کمال کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اللہ رب العزت سے اسلامی ممالک کے عوام کی صحت، کامیابی اور عزت کی دعا کی۔ دوسری جانب ایران کے نو منتخب صدر نے بھی مختلف اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی اور ترکمانستان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ممالک سے تعلقات کی توسیع 13ویں حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے قربان قلی بردی محمدوف سے ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران ان کو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے سمیت ترکمانستان کی آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی 13ویں حکومت کی خارجہ پالیسی کی پہلی ترجیح ہمسایہ ممالک سے تعلقات کا فروغ ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی بے پناہ صلاحیتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے تعلقات کی توسیع پر عملی مذاکرات کا جلد از جلد آغاز کرنے پر زور دیا۔ دریں اثنا ایران کے وزیر خارجہ نے بھی دنیا کے سارے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی آمد پر مبارکباد دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹر پیغام میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال کرونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے کم تر عوام کو حج کرنے کی توفیق ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ دنیا نہ صرف کرونا وائرس بلکہ دیگر وائرس بشمول جبر، گنڈا گردی، معاشی دہشت گردی سے بھی پاک ہو جائے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کیس میں نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملتان میں نماز عید کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کیس میں نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے افغان سفیر اور ان کی بیٹی کا تعاون درکار ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے مخالفین اس معاملے کو پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے کے طور پر استعمال اور پاک افغان تعلقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ امریکی فوج نے افغانستان میں 20 سالہ موجودگی کے دوران اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کے مطابق افغانستان جنگ کے دوران وہاں موجود امریکی فوجیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی 20 سالہ موجودگی بھی طالبان کو لگام دینے میں ناکام رہی ہے اور انہیں اس حوالے سے شکست و ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ براؤن نامی امریکی یونیورسٹی کے ذریعے جنگ کے اخراجات پروجیکٹ کے تحت شائع ہونے والے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان جنگ کے دوران امریکہ کے 3500 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر کم از کم 47,000 افغان عام شہری اور 66,000 فوجی مارے گئے، جبکہ 20 لاکھ سے زائد افغان شہری آوارہ ہو کر دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ روس نے افغانستان کی سرحد کے قریب فوجی پریڈ انجام دی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی نوویستی کے مطابق روسی فوج نے افغان سرحدوں کے قریب تاجکستان کے حرب میدان نامی عسکری خطے میں یہ فوجی پریڈ انجام دی۔ روسی فوج کی مرکزی کمان کے میڈیا سیل نے بتایا کہ تاجکستان میں موجود روسی فوجی چھاؤنی 201 میں تعینات فوجیوں نے ایک مشترکہ ٹیکٹیکل مشقوں کے تحت اپنے ٹیکنیکوں کے ہمراہ ایک فوجی پریڈ انجام دی جو لائی اور علاقے سے شروع ہو کر حرب میدان پر جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ان مشقوں میں روسی فوجیوں نے اپنے T-72 ٹینکوں کے ہمراہ فوجی کانوائے کو تحفظ کی فراہمی، ممکنہ طور پر پیش آنے والے خطرات کے مقابلے میں ان کا دفاع، شر پسند مسلح عناصر کے ممکنہ حملوں اور فرضی دشمن کے فضائی حملوں سے مقابلے کی مشقیں انجام دیں۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی اور بعض سرحدی علاقوں اور گزرگاہوں پر ان کے قبضے نے اس کے پڑوسی ممالک میں خاصی تشویش پیدا کر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے جنوب اور مغربی کنارے میں اپنے توسیع پسندانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق صہیونی بلڈوزروں نے غزہ اور مقبوضہ علاقوں کے درمیان حائل دیوار سے عبور کر کے بعض علاقوں میں تخریبی اقدامات انجام دیے۔ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے بیت دجن علاقے سے بھی اطلاعات ہیں کہ صہیونی آبادکاروں نے فلسطینیوں کی مزید سرزمین ہڑپنے اور ان پر اپنا قبضہ جمانے کے مقصد سے خطے میں ایک شاہراہ قائم کر دی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کے الامیر سلطان ایئر بیس پر اپنے F-16 جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق مغربی ایشیا میں امریکی دہشت گرد فوج سینٹ کام کے کمانڈر نے اپنے ایک ٹویٹ میں ان جنگی طیاروں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کا مقصد علاقے میں جارحیت کی روک تھام اور امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ واضح ہے کہ الامیر سلطان ریاض کے جنوب میں امریکہ کا اہم ترین فوجی اڈا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم شام کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ صدر بشار اسد کے دوبارہ انتخاب اور ایک بار پھر صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے استحکام اور امن کی طرف گامزن ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم گلشن صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی شکریہ آپ کا۔ جی
گلشن صاحب، 10 برس کی تمام تر کوششوں اور دہشت گردی، پروپیگنڈا مہم، ابلاغیاتی حربے، ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شام میں جب الیکشن ہوتا ہے تو صدر بشار اسد 95% ووٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں بشار اسد کی شام کے اندر مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے یہ حربہ جو استعمال کیا تھا شام کے خلاف، یہ حربہ اس سے پہلے وہ ایران کے خلاف بھی استعمال کر چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 42 برس قبل ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انقلاب یہ برپا ہوا ایران میں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی، اور تقریباً 42 برسوں تک ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے مسلسل اسلامی جمہوری نظام کے خلاف کاروائیاں کی جاتی رہیں، پراپیگنڈے کیے جاتے رہے، عوام کو قیادت سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن امریکہ کو ناکامی رہی۔ حتیٰ کہ صدام کی طرف سے ایک جنگ بھی ایران کے خلاف مسلط کی گئی۔ تو یہ ساری صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ 42 برسوں کے دوران امریکہ کو اپنے جو اس کے منصوبے تھے اور جو اس کی پلاننگ تھی، جو ایران کے خلاف سازش تھی، جو اسلامی جمہوری نظام کو کمزور کرنا اس کا ہدف تھا، ان سارے منصوبوں میں امریکہ کو ناکامی ہوئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر امریکہ نے وہی حربے استعمال کیے ہیں شام کی حکومت کے خلاف، جو کہ شام کی قانونی حکومت ہے بشار اسد کی، جو کہ عوام کے ووٹوں سے وہاں پر برسر اقتدار آئی ہے، تو اس حکومت کو بھی امریکہ چاہتا تھا کہ ختم کیا جائے، اور اس کے لیے اس نے بہت سارے حربے استعمال کیے۔ اب ایران میں تو اس نے صدام کی طرف سے وہ جنگ مسلط کی تھی، لیکن
شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ تقریباً 80 سے زیادہ ممالک سے دہشت گرد اکٹھے کیے اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالمی جنگ کا اس کو رخ دینے کی کوشش کی اور مختلف ممالک سے دہشت گرد اکٹھے کیے گئے اور پھر ظاہر ہے کہ شام میں مختلف ممالک جو ہیں وہ ملوث بھی رہے ہیں جنگ میں. تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے جو ہے اس کی ایک حیثیت جو ہے وہ عالمی جنگ سے مشابہ ضرور ہے. تو حتیٰ کہ امریکہ نے جو ہے وہ بشار اسد کی حکومت کے خلاف اس طرح کے جو دہشت گردانہ حملے تھے وہ کیے, دہشت گردوں کی سپورٹ کی جتنی بھی اس سے ہو سکتی تھی, اور اس سلسلے میں اسے ظاہر ہے کہ بعض علاقائی ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی, اتحادی تھے بعض خاص طور پہ عرب ممالک, اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ صہیونی حکومت ظاہر ہے کہ بہت سپورٹ کر رہی تھی دہشت گردوں کی, اور اس کی طرف سے ہی وہ علاج وغیرہ کیا جاتا رہا ہے. یہ تو بہرحال خبروں میں آتا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد جو شام میں زخمی ہوتے تھے تو ان کا علاج جو ہے وہ صہیونی حکومت میں ہی وہیں پر کیا جاتا تھا. بشار اسد جو ہیں ان کو شام میں مقبولیت حاصل تھی, مقبولیت حاصل رہی, اور اب بھی زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے کہ ان کو وہاں پر مقبولیت حاصل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ شام کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ بشار اسد قومی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر اسی اصول کو دوسرے خطے کے جو ممالک ہیں جہاں پر بادشاہتیں قائم ہیں اگر ان کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ بہت سارے عرب ممالک ہیں جہاں پر بادشاہتیں ہیں لیکن ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے, اور اگر کسی کو شک ہو تو وہاں پر انتخابات کروا کے دیکھا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف دعویٰ ہو, بلکہ ایک اس کا معیار بھی ہے. اگر آپ آج ہی سعودی عرب میں انتخابات وہاں پر دیکھیں کہ ہوتے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ وہاں کی بادشاہت جو ہے ان کو کتنی مقبولیت حاصل ہے. لیکن شام میں جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے, امریکی ذرائع ابلاغ کی طرف سے اور جو اس کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے ان 10 برسوں کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی بھرپور کوشش کی گئی کہ عوام کو بشار اسد سے دور رکھا جائے. تو اس کے لیے اقتصادی حربے بھی استعمال کیے گئے, بائیکاٹ کیا گیا تاکہ عوام جو ہیں وہ اقتصادی لحاظ سے مجبور ہو کر بشار اسد کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب 10 سال کی دہشت گردی کے خلاف جو بشار اسد نے اپنے خلوص کے ساتھ جنگ کی تو اس کے نتیجے میں جو انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ 95% سے زیادہ ووٹ بشار اسد کو ملے. تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان کو کس قدر زیادہ شام میں مقبولیت حاصل.
بہت شکریہ. اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے قم سے سینئر مذہبی اسکالر اور تجزیہ نگار جناب سید میثم حمدانی صاحب سے. میثم صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سید میثم حمدانی صاحب, جیسا کہ گلشن صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ صدر بشار اسد جو ہیں انہیں شام میں مقبولیت حاصل ہے, مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ شام کے عوام ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ قومی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ کہ اس پورے 10 سال کے دوران وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ قوم کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرتے رہے اور وہاں پر جمے رہے, ان کے قدم جمے رہے. آپ کے خیال میں شام کے الیکشن سے پہلے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا الیکشن کے خلاف, لیکن شام کا الیکشن ہونے کے بعد جب اس کا نتیجہ سامنے آیا اور اب جب کہ بشار اسد نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض عرب ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک جو ہیں وہ اپنے سفارت خانے شام میں دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شام کے ساتھ دوبارہ اپنے رابطے استوار کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے دہشت گردی کے ذریعے وہ اب حاصل نہیں ہو رہا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفارتکار واپس آ رہے ہیں, سفارتخانے دوبارہ سے کھولے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان کا واپس پلٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا.
صحیح,
پہلے زبانی کلامی بات ہوئی اور اب جو ہے وہ اس کو حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ اس علاقے کے اندر جو ہے جو پہلی بات ہے یا اس علاقے کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ اب ویسٹ کی پاورز نہیں کریں گی، وہ فیصلہ اب جو ہے ایسٹ کی پاورز کریں گی۔
بیسم ہمدانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے۔ جناب گلشن عباس نقوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اپنے میزبان عظیم سبزواری اور انداز جہاں کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقی دل کو خیال رازایت ہر سے ملتا ہے، یقی دل کو خیال رازائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے۔ یقین دل کو خیال رازائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام منارہ نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 49ویں اور 50ویں آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون،
اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے بارے میں اس بات کی دعا کرو جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ہم یقیناً راستے پر آ جائیں گے، لیکن جب ہم نے عذاب کو دور کر دیا تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو راہ راست پر لانے اور ان کے سامنے متعدد طرح کے معجزات پیش کرنے کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب ان آیات کریمہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مفاہیم کو، کہ جو توحید اور پروردگار عالم کی اطاعت پر مشتمل تھی، کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب رنج و بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے خدا سے دعا کریں کہ ہماری مشکلوں کو برطرف کر کے ہمیں رنج و الم سے رہائی عطا کر دے، اور پھر وعدہ کیا کہ اگر آپ کے خدا نے ہمیں رہائی عطا کر دی تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی دعوت کو دل سے قبول کریں گے۔ قابل تعجب بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ان سے مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسری جانب انہیں جادوگر جیسے لقب سے بھی نوازتے ہیں۔ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبران الہی جادوگروں کی طرح غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر سکیں۔ یہ خود اس بات کی حکایت ہے کہ متکبر و مغرور افراد ایمان لانے کے اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں اور مصیبتوں، پریشانی اور مشکلات میں گرفتار ہوتے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے کی سعی کرتے ہیں۔ لہذا آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، جب ہم نے ان ظالموں سے مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیا اور بلا و مصیبت ان سے دور ہو گئی تو یہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام انسان رنج و مصیبت میں گرفتار ہونے کے وقت اولیاء الہی کی پناہ لیتے ہیں تاکہ ان کی نجات و رہائی کے لیے دعا کریں۔ خطروں کے احساسات اور مصیبتوں کے موقع پر انسانوں میں خدا شناسی کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور انسان خدا کی یاد و ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں تو پھر خدا کو بھول جاتا ہے اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 51-53 تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين۔
اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے قوم، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اور کیا یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے جاری ہیں یہ سب میری نہیں ہے؟ پھر تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو پست حیثیت کا آدمی ہے اور صاف بول بھی نہیں پاتا ہے؟ پھر کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن نہیں نازل کیے گئے اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ جمع ہو کر نہیں آئے؟ فرعون اور اس کی قوم نے ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مشاہدہ کیا تھا تو دوسری جانب آپ کی دعا سے رنج و مصیبت سے رہائی حاصل کی تھی۔ ان دونوں چیزوں نے عوام پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے اور فرعون کے متعلق ان کے نظریات کو تذبذب کا شکار بنا دیا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ فرعون نے چاہا کہ اس کے درباری اور قوم کے دلوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے عقلی و منطقی کلام کا کوئی اثر نہ پڑے، ارادہ کیا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو عوام کے افکار و نظریات پر موسیٰ علیہ السلام کے نفوذ و اثرات کو روکا جائے۔ لہٰذا اس نے اپنی قوم والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتنی وسیع و عریض سرزمین مصر پر میری حکومت قائم نہیں ہے، کیا یہ نہریں میرے حکم سے جاری نہیں ہوتی اور میرے قصر و محل اور میری باغوں سے ہو کر نہیں گزرتی؟ لیکن موسیٰ کے پاس کیا ہے، نہ وہ صاف طور پر بول ہی پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس فرشتے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے نہ تو ان کے پاس معاشرے کے بزرگان کی طرح کوئی محل ہی ہے اور نہ ہی وہ قیمتی و خوبصورت اور گنا قد لباس ہی پہنتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس محل ہے، بلکہ تم کو بھی جو چاہیے سب کچھ میرے پاس ہے لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پس ہم لوگ ان کے ساتھ کیوں رہیں اور ان کی پیروی کیوں کریں؟ دریائے نیل مصر میں موجود تمام ندیوں اور نہروں کا سرچشمہ تھی اور مصر کی مختلف آبادیوں کے لیے نہایت ہی مفید تھی۔ دریائے نیل کے جس سے مصر کے عوام سیراب ہوتے تھے اور کھیتی باڑی کی ضرورت کو بھی پورا کرتی تھی، فرعون کے حکم کے مطابق اس کا پانی تقسیم ہوتا تھا اور اس اعتبار سے مصر کے عوام کی زندگی اور معیشت فرعون کے ہاتھ میں تھی، اور وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ حقیقت میں لوگوں کا خدا ہے اور کسی میں بھی اتنی جرات نہیں تھی کہ اس کی برابری کرتا یا اس سے بلند و بالا ہوتا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاغوتی اور استکباری قوتیں عقل و منطق کی پیروی نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی قدرت و ثروت اور ظاہری شان و شوکت پر نازع ہوتے ہیں اور ان کو اپنی حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ فخر و مباحات اور دوسروں کو بہترین کپڑوں، افراد کے ظاہری حالات یا ان کے لہجے کے بول کی وجہ سے ذلیل و خوار سمجھنا فرعونی روش ہے۔ جو شخص جس اعتبار سے بھی خود کو دوسروں سے برتر سمجھے، اس کی عادت و اخلاق فرعونی ہے، اگرچہ مال و دولت سے خالی ہو۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 54 سے 56 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فاستخف قومه فأطاعوه انہم کانوا قوما فاسقین فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔
پس فرعون نے اپنی قوم کو سبک سر بنا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی کہ وہ سب پہلے ہی سے فاسق اور بدکار تھے، پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور پھر انہی سب کو اکٹھا غرق کر دیا۔ ہم نے انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ فرعون نے اپنی قدرت کا بڑا جلوہ دکھانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمتر شمار کرنے کے لیے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ لوگ اپنی عقل و خرد کو استعمال نہ کر سکیں اور حقیقت کو سمجھ نہ سکیں۔ اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور ان کے سامنے زر و جواہرات اور طاقت و قوت کو اس انداز سے پیش کیا کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور سب کے سب اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے اور بدون چوچرا اس کی اطاعت و پیروی کی۔ البتہ اس طرح کے حربے اور روش تمام ظالم و جابر اور فاسد حکومتوں میں موجود تھیں، جو اپنے ظلم و سرکشی کو جاری رکھنے کے لیے عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور بغیر کسی اطلاع کے انہیں پستی کی طرف لے جاتے اور اپنے مفاد کے لیے انہیں استعمال کرتے تھے اور جھوٹے اقدار کو سچے اقدار کی جگہ پر رکھ کر پیش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر قومیں بیدار ہو گئیں اور ان کی فکریں آزاد ہو گئیں تو یہ چیز ان کی حکومتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گی۔ عصر حاضر میں بھی استکباری طاقتیں ڈش چینلوں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے انواع و اقسام کے وسائل کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کو تسخیر کر لیتے ہیں اور ان کے ذہن و دماغ کو اس طرح سے اپنی عبث باتوں میں ملوث کر رہے ہیں کہ یہ لوگ حقائق سے دور رہ کر صرف انہی کی اطاعت کریں اور لوگوں کو اس بات کی اجازت و فرصت تک نہیں دیتے کہ لوگ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان پر اطمینان کے ساتھ اپنا حکم چلا سکیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فرعون کے زمانے میں لوگ بھی غلطی پر تھے، چونکہ انہوں نے فرعونی اقدار اور فسق و فجور کہ جو ان کے درمیان رائج تھا نہایت ہی آسانی کے ساتھ قبول کر لیا تھا اور اپنی گمراہی کا سامان فراہم کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی آمادگی ان کے اندر ختم ہو چکی تھی۔ فطری بات ہے کہ جو لوگ فرعون اور فرعونی حکومت کے حریص اور اس کے حصول کی تگ و دو میں ہوں گے وہ بھی فرعونیوں کی طرح عذاب الہی کا شکار ہوں گے اور ان پر خداوند عالم کا قہر و غضب نازل ہوگا۔ بے شک فرعون اور فرعونیوں کی زندگی کے حالات و واقعات اور ان کے دلخراش انجام مستقبل میں آنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہوگی۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ فاسد حکومتیں اور نظام لوگوں کو ذلیل و خوار شمار کرتی ہیں اور انہیں ضعیف و ناتواں رکھتی ہیں۔ ان ظالم و جابر حکومتوں میں عوام کا اپنا وقار اور تشخص کھونا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یہ لوگ حکمرانوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان کی اطاعت و پیروی کریں۔ ایسا معاشرہ جس میں خداوند عالم کی نافرمانی کی جاتی ہے اس پر خداوند عالم ظالم و جابر حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی خداوند عالم کا قہر و غضب قوم کو اسی دنیا میں ہلاک کر کے انہیں دوسروں کے لیے عبرت قرار دے دیتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے اچھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 31 تیر 11 ذی الحجہ اور 22 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ ذی الحجہ سن 207 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث اور مورخ ابو عبداللہ واقدی نے وفات پائی۔ وہ علم حدیث میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے زمانے کے دانشوروں سے بڑی محنت سے علم حدیث حاصل کیا۔ ابو عبداللہ واقدی کا شمار عالم اسلام کے قدیم ترین مورخین میں ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں التاریخ والمغازی، اخبار مکہ اور تاریخ کبیر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ بائیس جولائی سن 1613 عیسوی کو میخائل رومانوف کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی روس پر رومانوف خاندان کے 304 سالہ عہد حکومت کا آغاز ہوا۔ روس پر پولینڈ کے حملے کے 3 سال کے بعد ایک روسی سردار نے پولینڈ کے فوجیوں کو شکست دے کر ماسکو کو پولینڈ سے آزاد کرا لیا اور میخائل رومانوف تخت نشین ہوئے۔ اگرچہ رومانوف خاندان کے دور حکومت میں روس میں ترقی ہوئی، لیکن یہ ملک زیادہ اقتصادی ترقی نہیں کر سکا۔ آخرکار روس کے عوام نے سیاسی اور اقتصادی مشکلات کے پیش نظر سن 1917 میں اس خاندان کے آخری بادشاہ نکولس دووم کے خلاف آواز بلند کی اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد روس میں سوشلسٹ حکومت قائم ہوئی۔ بائیس جولائی سن 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران اٹلی میں مشہور جنگ ایزون رو شروع ہوئی۔ جنگ ایزون زو شروع ہوئی۔ یہ جنگ اٹلی اور آسٹریا کی افواج کے درمیان اٹلی کے پہاڑی علاقے ایزون زو میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ اسی سال 15 اگست تک جاری رہی اور 70,000 افراد مارے گئے، جن میں اکثر اطالوی تھے۔ اس کے باوجود ایزون زو جنگ کے آخر میں آسٹریا کو شکست ہوئی۔ اکتیس تیر سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی تاریخ کے ایک تجربہ کار سیاستداں احمد قوام المعروف قوام السلطنہ کا 83 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ قوام السلطنہ نے قاجاری بادشاہ ناصر الدین شاہ کے دور میں دفتری ملازمت شروع کی اور بعد میں وزیر اعظم کے دفتر کے انچارج بن گئے۔ وہ مجموعی طور پر 5 مرتبہ وزیر اعظم بنے، نیز سیستان اور خراسان صوبوں کے گورنر بھی رہے۔ قوام السلطنہ سید ضیاء الدین طباطبائی کے بعد 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے، لیکن اس دور کے وزیر دفاع رضا خان پہلوی کے خلاف سازش کے جرم میں جیل میں بند کر دیے گئے۔ قید سے رہائی کے بعد وہ یورپ چلے گئے اور کچھ برس کے بعد ایران واپس آ گئے، لیکن رضا خان پہلوی کے دور سلطنت میں سیاست اور سرکاری امور سے دور رہے۔ رضا خان کی معزولی کے بعد سن 1324 اور 1331 ہجری شمسی میں پھر وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سن 1331 ہجری شمسی میں شاہ ایران اور وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو شاہ نے ڈاکٹر مصدق کے سامنے ایک طاقتور حریف کے طور پر قوام السلطنہ کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن چار دن کے بعد آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں چلنے والی عوامی تحریک کے دباؤ میں ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک قوام السلطنہ روپوش رہے اور پارلیمنٹ نے ان کی جائیداد کی قرقی کا حکم دے دیا۔ بائیس جولائی سن 1961 کو فرانسیسی فوج نے تیونس کے شمال مشرق میں واقع ساحلی شہر بنزرت پر حملہ کیا اور اس طرح دونوں ملکوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ سن 1956 میں فرانس کے قبضے سے تیونس کو آزادی ملنے کے بعد فرانس نے بنزرت شہر پر اپنا قبضہ باقی رکھا، لیکن تیونس کے عوام نے 750 افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بالآخر اس شہر کو آزاد کرا لیا اور تیونس اور فرانس کے درمیان ہونے والی جنگ کا تیونس کی فتح کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ اس کے دو سال کے بعد فرانس نے سرکاری طور پر بنزرت شہر سے پسپائی کا اعلان کر دیا۔ بائیس جولائی سن 2002 عیسوی کو اس وقت جب غزہ پٹی کے ایک علاقے میں فلسطینی عورتیں اور بچے سو رہے تھے، صہیونی حکومت کی فوج نے F-16 طیاروں سے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام برگیڈ کے کمانڈر شیخ صلاح شہادہ اور 16 دیگر فلسطینی شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل تھے اور شیخ صلاح شہادہ کی اہلیہ اور ان کی کم سن بچی بھی اس حملے میں شہید ہوئی تھی۔ شیخ صلاح شہادہ نے 12 سال صہیونی حکومت کی خوفناک جیلوں میں گزارے۔ بائیس جولائی سن 2003 عیسوی کو عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کے 2 بیٹے ادے اور قصے شمالی عراق کے شہر موصل کے نواح میں مارے گئے۔ صدام کے یہ دونوں بیٹے اپریل 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے اور قبضے کے بعد دیگر باسی حکام کی طرح بغداد سے بھاگ گئے تھے۔ قصے اور ادے کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں ان کے نزدیکی افراد نے مخبری کی، جس کے بعد چاروں طرف سے امریکی فوج نے ان کا محاصرہ کر کے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دونوں مارے گئے۔ صدام کے دونوں بیٹے ادے اور قصے حکومت کے اعلی عہدوں پر بھی رہے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله و ولو تفجعنی فی ہے وفی غیر ہی من اللیالی والایام بارتکاب المحارم واکتساب المآثم وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده واصرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الی وبحرمة القرآن أعتمد عليه وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين Thank you.